إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دورہ قرآن 2017 کے 8ویں دن کا آغاز کرتے ہیں سورۃ نساء کی آیت نمبر 105 تھوڑی سی باتیں ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے کیونکہ ان کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس میں بہت کچھ ہے ہمارے سیکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا کہ جس میں کچھ لوگوں نے ایک شخص کو صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کے خاندان کا شخص ہے سپورٹ کیا جبکہ وہ جھوٹا تھا اسی نے چوری کی تھی چوری کا الزام کسی دوسرے پہ لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیاد بنا کر ہمارے سامنے تقریباً دو رکوع رکھ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بھی ثابت کرتا ہے یہ واقعہ اور ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے بھی اس میں گہرا سبق ہے اور وہ کیا ہے کہ تم حق کا ساتھ دو چاہے وہ غیر ہو یا اپنا اور کسی کے اپنا ہونے کے نام پر صرف اس لیے کہ یہ ہماری برادری کا شخص ہے یہ کام نہ کرو اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو یعنی کوئی شخص اگر آپ کے خاندان کا ہے غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو اگر سپورٹ کریں گے تو آپ نے اللہ کے قانون اللہ کے حکم سے زیادہ اپنے خاندان کو اہمیت دی اور یہی اصل میں بہت بڑا امتحان ہوتا ہے آج آپ دیکھیے کہ مسلمان اس دور میں بھی خاندان اور برادری کے نام پر بعض دفعہ غلط فیصلے کر لیتے ہیں تو برادری اچھی چیز ہے خاندان بھی سپورٹ دیتا ہے لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ یعنی گناہگار ہو یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں یاد رکھیے عموماً ایسے کام ایسے مشورے میٹنگ راتوں کو بیٹھتے ہیں لوگ بعض دفعہ خاندانی سیاست ہوتی ہے کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے کسی کا بن رہا ہے آدھی آدھی رات تک لوگ بیٹھ کے مشورے کرتے رہتے ہیں تو اور بعض دفعہ پھر نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں تو یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کے لیے جھگڑا کون کرے گا اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اگر قیامت کے دن مجھے پکڑ لیا تو کیا بنے گا اور ایک جملہ یہاں بول دیتی ہوں اپنے لیے آج کا جم سمجھ لیجئے گا دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت خراب نہ کریں اس اصول کو اپنی زندگی میں جگہ دیں بہت سارے غلط فیصلے کرنے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا یہ ہے اللہ کی خوبی 100 گنا کر کے بھی آئیں گے نا تو کبھی نہیں کہے گا کہ 900 چوہے یا کتنے چوہے کھا کر کون کہاں سے آیا یہ انسانوں کے محاورے ہیں جو کبھی بھی اللہ کی رحمت کو صحیح طرح سے پیش بھی نہیں کر پاتے ہاں لیکن یاد رکھیے کہ میں یکسب اس منفعت نم یکسبہ علی نفسی مگر جو برائی کمائے گا تو اس کی یہ برائی اسی کے لیے ببال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بختان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. یہ بھی ایک بڑی قابل غور بات ہے. بہت آسان ہو گیا آج ہمارے لیے, فوراً دوسرے کا نام لگا دیتے ہیں مثلا چھوٹی چھوٹی بات پہ. مثال ہے کہ بچوں کو بنیاد بنا, بچے تنگ کرتے ہیں, شوہر منع کرتے ہیں. بعض سسٹرز ہیں چھوٹے چھوٹے اپنی زندگی کے عمل جو ہیں اس کو لے کے, نہیں میرے شوہر نہیں پسند کرتے, میرے سسرال والے نہیں پسند کرتے. اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نے کہہ دیا تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا بہتان ہوگا. تو اس زبان کا استعمال بہت سوچ کے کیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی زبان سے ایک جملہ ایسا نکلتا ہے یا ایک لفظ ایسا نکلتا ہے جس کو وہ اتنا اہم بھی نہیں سمجھتا, لیکن کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. اور پھر اس کا اپوزٹ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اے نبی, اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا, اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دو لوگ کوئی مقدمہ لے کر آتے ہیں, ایک چرب زبان ہوتا ہے یعنی اچھی باتیں کر سکتا ہے, وہ اپنی بات پیش کرتا ہے اور میں اس کی بات کو سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں, حالانکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو یاد رکھے قیامت کے دن اس کے اوپر ببال ہوگا. بعض دفعہ دو لوگوں کے بیچ میں بات ہوتی ہے, ایک سچا ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی بات پیش کرنی نہیں آتی, پوائنٹ آف ویو اچھا نہیں ہوتا, بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے. دوسرا بندہ جو ہے جھوٹا لیکن بہت باتیں کرتا ہے تو وہ اس بات کو اپنے حق میں کرواتا ہے. فرمایا اگر کسی نے زمین کا ایک ٹکڑا اس طرح ہتھیا لیا, قیامت کے دن ساتوں زمینوں کے توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے. تو میرے آپ کے لیے اس میں عمل کی کیا بات ہے؟ ہمیشہ دوسرے کے حق کو اپنے حق نام پہ کرتے ہوئے ڈریے. بہت آسان ہے لیکن یاد رکھیے اس کی پکڑ بہت سخت ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. دیکھیں نجوہ کی بات ہو رہی ہے, یہاں نجوہ ایک اور اینگل میں سورۃ مجادلہ میں ہم دوسری طرح سے پڑھیں گے. عموماً کانوں میں باتیں کرنا, خسر پھسر کر رہے ہیں, پسندیدہ نہیں. ہمارا دین اتنا سینسٹیو اور اتنا حساس ہے دوسرے کے جذبات کے معاملے میں. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے تین دوست یا تین لوگ ایک جگہ ہوں تو دو لوگ کان میں بات نہ کریں, کیونکہ یہ بات تیسرے کو غم میں ڈال دے گی. اور اب دیکھیں کہ اس کا نقطۂ آغاز بچپن سے ہو جاتا ہے. عموماً چھوٹے بچوں کو بڑی عادت ہوتی ہے, دور سے آ رہے ہیں ماں کے کان میں بات کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی ایسی ویسی بات ہے, چلو ٹھیک ہے, لیکن بچوں کو منع کرنا چاہیے. بچپن سے یہ عادت ڈلتی ہے اور پھر بعض دفعہ بڑے ہو کر بھی کانوں میں باتیں کی جاتی ہیں. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے, اور جو کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا, اور اسے جہنم میں جھونکیں گے, وسعت مسیرہ, اور کتنا برا ہے یہ ٹھکانہ. اس کو ہائی لائٹ کیجئے, بڑی اہم بات ہے اس میں. یوشع کے کر رسول, جانتے بوجھتے نفس سلم یا رسول کے راستے سے ہٹنے والا اصل میں خود کو جہنم میں جھونکنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات اس میں نولی ہی ماں تولا کو ہائی لائٹ کریں. یاد رکھیے آپ اور میں جدھر جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. حدیث سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ ہر بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے. اس وقت آپ نے یہاں آ کے بیٹھنا چاہا, اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا. اگر آپ کی گاڑی کا رخ اس وقت کسی شاپنگ مال کی طرف ہوتا تو آپ کے لیے وہ آسان ہو جاتا. اسی طرح یاد رکھیے اچھے یا برے کام کا ارادہ یا فیصلہ ہم کرتے ہیں, باقی توفیق پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور جب کوئی بھٹکے تو کبھی بھی اپنے بھٹکنے کو دوسرے کے نام پہ نہ لگائے, کیونکہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں. ذرا سا اس پہ سوچئے, تین سیکنڈ. اور یہی شرک آج ہمارے ملکوں میں عام ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نفرت دے دیں. ہم ہر گناہ کے بارے میں سینسٹیو ہے، بہت اچھالتے ہیں، شرک ہوتا دیکھ کے کہتے ہیں اٹس اوکے، ٹھیک ہے نا، پھر کیا کریں. ایک امام صاحب تھے کسی مسجد میں، تو ان پہ یہ الزام تھا کہ ہر روز ہمیشہ شرک پہ بات کرتے ہیں. لوگوں نے ان کی شکایت کر دی کہ یہ تو ہر وقت ہی ایسی باتیں کرتے ہیں. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں دوسری بات کروں گا. ایک دن باہر سے آئے اگلے دن، تو کہنے لگے ادھر آج میں نے ایک بڑی خطرناک چیز دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا فلاں جگہ سڑک کے کنارے ایک قبر تھی اور کچھ لوگ اس پہ سجدہ کر رہے تھے. تو لوگ وہ اچھا اچھا ہاں بڑی بری بات ہے، خیر بیٹھ گئے. اگلے دن وہ پھر آئے، کہنے لگے کہ آج تو میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی. کیا دیکھا؟ کہا ایک درخت تھا تو لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے. جو سننے لے تھے انہوں نے اس کو بھی ذرا سا ایزی گوئنگ لی، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. 3 دن تک وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات بتاتے رہے جس کا تعلق شرک سے تھا. 4th دن آئے، کہنے لگے دیکھو آج کیا ہوا، وہاں ایک لڑکا تھا وہ ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا. کہا اچھا کدھر ہے، کون ہے؟ سب غصے میں آگے تو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا رک جاؤ، 3 دن تک میں تمہیں شرک کی باتیں بتاتا رہا ہوں، تمہیں غصہ ہی نہیں آیا، اور آج میں نے ایک چھیڑ خانی کی بات کی تو تم چل پڑے. اس کا مطلب ابھی تمہیں شرک پہ اور سننے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیے، اس کو کبھی پیچھے نہ کریں. کبھی کسی جگہ اللہ کا حق کسی اور کے حق میں جاتا دیکھے، فوراً کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں کہ اللہ ان کو اس شرک سے نجات دے. اور اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باقی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں تبدیلی کر دیں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. ان آیات میں ہم نے شیطان کے ٹرکس دیکھے، آگے جا کے سورت بنی اسرائیل میں بھی بات آئے گی، لیکن یہاں خاص طور پہ ان آیات کے ساتھ ایک واقعہ آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شیطان کیسے انسان سے تخلیق میں تبدیلی کرواتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فطرت پہ پیدا کی ہے، عورت اور مرد کی ایک وانٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک طریقہ زندگی رکھا ہوا ہے. شیطان بعض دفعہ عورتوں کو مرد اور مردوں کو عورت بنوا دیتا ہے، ذمہ داریاں بدلتے ہیں. شادی کا مقصد اولاد پیدا کرنا ہے، لیکن بعض دفعہ آپ یہ باتیں بھی سننے میں آ گئیں کہ جی شادی تو کریں گے، بچے پیدا نہیں کریں گے. ہر وہ کام جو فطرت سے ہٹ کے ہوتا ہے، مثلا کسی کا اپنے آپ کو خسی کروا دینا کہ اور بچے پیدا نہ ہو سکیں، اسی طرح حسن کے نام پہ، خوبصورتی کے نام پہ تبدیلیاں کرواتا ہے. ان آیات کے ساتھ آپ کو حدیث کا ایک واقعہ ضرور ملے گا، اور وہ کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگ گئی، یہ بھموں کی بات ہے، حدیث ہے پوری طویل، جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے 4 کام کرنے والی خواتین میں، جس میں ایک بھموں کے بال بھی تھے. وہ عورت یہ بات سنی تو کہنے لگی کیا یہ حکم قرآن میں؟ کہا قرآن میں. چلی گئی، ایک آدھ دن کے بعد واپس آئی، اس کا نام ام یعقوب آتا، کہنے لگی مجھے تو پورے قرآن میں یہ حکم نہیں ملا. کہا اچھا دکھاؤ. سورت حشر کھولی اور اس میں وہ آیت نکالی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہا یہ آیت پڑھی تھی؟ کہا پڑھی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات تمہیں اللہ کے رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکیں اسے رک جاؤ. کہا جاؤ، یہ بات نبی نے حدیث میں کہی ہے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ خواتین تھوڑی سی خوبصورتی کے نام پر اللہ کو ناراض کرتی ہیں. اب یہ بات چونکہ ہمارے کلچر میں اتنی عام ہے کہ اگر اس کو میں نہ کھولوں تو مجھے ایسے لگے گا کہ میں نے اس آیت کا حق نہیں دیا. میں سب ان سسٹر سے ایک چھوٹا سا سوال کرتی ہوں، کیا ساری خوبصورتی صرف ان چند بالوں کے اتارنے پہ ہے؟ اور جو لوگ یہ نہیں کرتے کیا وہ خوبصورت نہیں ہے؟ اور اگر واقعی آپ اور میں بہت حسین لگتے ہیں اپنی بھووں کو بنوا کر، تو کون سا ایوارڈ ملا؟ اور اگر مل بھی گیا تو کیا وہ ایوارڈ ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ کیا وہ ایوارڈ ہماری دنیا میں کامیابی کی علامت ہے؟ جو سسٹر یہ سب کچھ کرتی ہیں کیا وہ خوش ہیں؟ نہیں. اللہ کو ناراض نہ کیجیے. یاد رکھیے، ہماری زندگی کی برکت چلی جاتی ہے، کئی قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، انجام کار نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، یعنی تم صرف اپنی آرزو کے مطابق جنت میں نہیں جاؤ گے بلکہ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ دعا کیجئے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں، خواہش بھی رکھیں، تمنا بھی رکھیں، کوشش بھی رکھیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں جہاں قرآن پاک میں کوئی آیت آئے تو اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تو ہماری زندگی میں ہر وہ چیز جس سے ہم تجھے ناراض کرتے ہیں تو اس سے ہمیں دور کر دے، ورنہ آپ دیکھیں شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ہمارے اندر ڈفرینٹ قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، کمی بیشی ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں ڈالتا ہے اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، نیکی کو برا سخت مشکل کرے گا لیکن گناہ کو ہمیشہ وہ حسین و جمیل کرے گا، تو اللہ سے دعاؤں کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سفر آسان ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، آج کا بھی دن ابراہیم کے قصے کے بغیر نہیں جائے گا، رشک نہیں آتا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کو دوست بنائے یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو اپنا دوست بنائے، بس آپ دیکھیے کہ کوئی بہت بڑا شخص ہے تو لوگ اس کو تو دوست بناتے ہی ہیں، لیکن اگر وہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میں اس کا دوست ہوں تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ اطاعت کا، بات سن کے مان جاتے تھے، اکڑتے نہیں تھے، بحثے نہیں کرتے تھے، حکمت نہیں معلوم کرتے تھے، نہ کیا تو کتنا گناہ ہوگا، کر لیا تو کتنا ثواب ہوگا، تو آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی سماعت دے دے، بات سن کے مان جائیں، یہ نہ کہیں کیوں کب کیسے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان جوان لڑکیوں کے بارے میں ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ سے چھپی نہیں رہے گی۔ اب دیکھیں بار بار اس صورت میں یتیموں کے حقوق کی بات آتی ہے، اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے ہر طبقے کو حق دلواتے ہیں، عام طور پہ یتیموں کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا کلام کتنا خوبصورت ہے کہ وہ ہر ایک کا حق ادا کرواتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کا میں خلاصہ دے دوں، کیونکہ آپ سب کے بڑے مزاج کی بات ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ نے تھوڑا سا مزید ایکٹیو ہونا ہے اس پہ، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی عورت اور مرد کے بیچ میں چپ کلش ہے، پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی کہ بگاڑ عورت میں ہے، بگڑی ہوئی عورت کو کیسے ٹھیک کریں، اب یہاں بگڑے ہوئے شوہر کو صحیح کرنے کا طریقہ، مزے کا ہے؟ چلیے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا وَإِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، فرمایا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے روحی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا، بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آپ تھوڑا ترجمے سے بھی سمجھ گئے ہوں گے، بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ شوہر بیوی کا رشتہ جو بڑا خوبصورت رشتہ ہے لیکن اس میں اونچ نیچ ہوتی ہی رہتی ہے، نہ ہر شوہر اچھا ہوتا ہے اور نہ ہر بیوی بری ہوتی ہے، اور نہ دوسری طرف کی بات ہے، और जो चीज़ साथ रहने से एक दूसरे को थोड़ा बहुत इरिटेट करे, तो इस आयत में बेसिकली हमें इशारा क्या मिला है कि पूरा छूट रहा है तो थोड़ा छोड़ दो। एक औरत है, अगर शौहर उसको तलाक देना चाहता है और वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो क्यों ना औरत थोड़े से हकूक में कमी कर ले कि ठीक है आप मुझे तलाक ना दीजिए, मैं आपसे ज़्यादा तकाजे नहीं करती, अच्छा ये नहीं करती वो नहीं करती। क्या पता चला कि आपस के मामलात में समझौते कर लेने चाहिए। आप देखिए जब एक घर टूटता है ना, तो ऐसे ही है कि जैसे सोसाइटी की एक ईंट हिल जाती है और इस इमारत के अंदर रखना आने का डर होता है। एक औरत होने के नाते हमारा मिजाज हमेशा सुलह जुई का होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंसान कुछ चीज़ों का एक ही जवाब दे सकता है कि बस इससे आगे मेरी हद ख़त्म हो गई। तो ज़िंदगी में पुरसकून रहने के लिए अपने हकूक कम कर दीजिए, अगले को ज़्यादा हक दे दीजिए। थोड़ा सा वक्त अगर आप झुक झुकाओ का कर लेंगे, बाद में इंशाल्लाह बहुत बड़ी फितनों से बचेंगे। होता क्या कि बाद में छोटे से मसले पे बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और उसको एक बहुत बड़े मसले में बदल लेते हैं। फिर माएँ कहती हैं और औरतें कहती हैं, चले वो अच्छा ही था, चलो शौहर था तो सही, चलो बच्चों के सर पे बाप भी तो था ना। तो हमेशा इन मामलात में सुकून, सब्र और खुशी का मामला करना चाहिए। और फिर एक और बात आखिर में हमने इसमें समझी है कि अगर नहीं बनती फिर सारा कुछ कर लिया, मिजाज खराब है। देखिए दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर मर्द बिगाड़ पे है, शराबी है, कबाबी है, बुरा है, अजीब व गरीब ताल्लुक है, फिर तो एक बात ही दूसरी है। रह गई बात आदतों का फर्क, तो क्या हुआ, क्या आपके भाई बहनों की आदतें मिलती हैं? आपके दोनों तीनों चारों भाइयों की आदतें आपको पसंद है? नहीं है ना, तो क्यों नहीं छोड़ा आज तक? क्या आपको अपनी बहन की आदतें 100% पसंद है? तो फिर क्यों नहीं छोड़ा उस बहन को? क्या आपको अपनी माँ की अपनी हर आदत पसंद है? संभाल के बैठे हुए हैं। तो यही मिजाज शौहर बीवी में रखिए, सिर्फ आदतों के फर्क पे घर ना तोड़िए। रह गई बात दीन का फर्क, वो गलत है, हमारे कल्चर में बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बेनमाजियों के साथ नमाजी रह रहे हैं, जानियों के साथ पाक दामन औरतें रह रही हैं, इट्स ओके। और जब जहां जरा सी कोई बात अपनी जात बिरादरी खानदान के खिलाफ आई तो झगड़े खड़े करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस मामले में सीधा करते हैं। फिर फरमाया आसमानों जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी इन्हें भी यही हिदायत की थी और अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं कि अल्लाह से डरते रहो। हाईलाइट कीजिए, इंसानी मामलात में तकवा की बहुत ज़रूरत होती है। जब अल्लाह का डर होता है कभी शौहर बीवी पे जुल्म कर ही नहीं सकता और वो बीवी कभी शौहर की हक तलफी कर नहीं सकती जो अल्लाह से डरती होगी। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो, आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है, वो बेनियाज है और हर तारीफ का मुस्तहिक। हाँ अल्लाह ही मालिक इन सब चीज़ों का जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और कारसाजी के लिए बस वही काफ़ी है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और वो इसकी पूरी कुदरत रखता है। बीवियों को भी इसमें समझाया गया कि ज़्यादा अगर तुमने ना शुक्री की ना कदरी की तो अल्लाह तुम्हारे शौहर को तुम्हारी जगह दूसरी बीवी दे देगा। और इसी तरह शौहरों को भी समझा दिया कि अगर तुमने एक औरत के ऊपर ज्यादती की और तुमने यही सोच लिया कि बस मैं इसके ऊपर अब पूरा कब्जा करता हूँ और हर तरह का कंट्रोल है, तो क्या पता अल्लाह इससे तुम्हारी जान छुड़ाकर इसको तुमसे अच्छा शौहर दे दे। तो हमेशा आपस में अच्छे मामले करने चाहिए। जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालिब हो, इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखरत भी, और अल्लाह समी और बसीर है। क्या पता चला कि दोनों चीज़ें अल्लाह से मिलेंगी, दीन भी तो दुनिया भी, दुनिया भी और आखरत भी। तो हम अल्लाह से यहाँ कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। हमेशा मौके पे दुआ कर लिया करें, जहाँ बात हो पना मांगने की पना मांग लें, क्योंकि कुरान पढ़ने का असल तकाजा ही ये है कि हम उसके साथ इस तरह बातें करें कि जैसे हम दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं। कुरान की आयत कुछ कहती है और आप और मैं चुप है, सोच ही नहीं रहे, कुछ और नहीं कर रहे, तो वो वन वे थिंग होगी। हालांकि कुरान एक डायलॉग की तरह से हमारे सामने आता है। फिर फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना बिलक़िस्त। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलम बरदार और खुदा वास्ते के गवाह बनो, अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद खुद तुम्हारी अपनी जात पर या तुम्हारे वालदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़ती हो। फरीक मामला ख्वाह मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज्यादा इनका खैर ख्वाह है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज न रहो, और अगर तुमने लगी लिपटी बात कही और सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खबर है। यहाँ दोबारा वही बात है जिस पे आज ये भी सेशन शुरू हुआ था कि अगर गलती तुम्हारे किसी अपने की है तो उसको गलत कहो, बेगाने की साइड लो, और इसी तरह से अगर आप सच बोलने हैं और उसकी इज्जत आपके माँ बाप पे या रिश्तेदारों पे भी क्यों ना पड़े, लेकिन सच बोलते रहो। देखिए, इस्लाम सच दोस्त है, फेयर दीन है, फेयर रिलीजन है, दूसरों के साथ बेहतरीन मामला करना सिखाता है। इसलिए कभी मिसाल है, माँ और भाभी के बीच में झगड़ा हुआ, आपको साफ दिख रहा है कि कसूर आपकी माँ का है, तो फिर आप भाभी को बुरा ना कहें। ये नहीं कि माँ के साथ बदतमीजी करें, गुस्ताखी करें, उनके साथ अच्छा मामला रखें, लेकिन ये है कि साथ देने में आप सच वाले का साथ दें। बस रिश्तों को तो हमने बिल्कुल ही एक दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, तो फरमाया कि अपनी ख्वाहिश की वजह से अदल और इंसाफ का दामन न छोड़ दो। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पे। ये क्या बात हुई, ईमान वालों को कहा जा रहा है ईमान लाओ। देखिए, ये बहुत प्यारा मुकाम है कुरान का, आमनु आमिनु। ये आप ग्रामर से देखें, जो ईमान लाए हो अब ईमान लाओ, ये किस ईमान की बात है? ये तो ऐसी है जैसे कोई खाना खा रहा है तो आप कहते हैं, ओ खाना खाने वालों खाना खाओ, ओ सोने वालों सो जाओ। भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहीं। यहां मुराद ये है कि जुबानी कलामी ईमान का दावा तो करते हो, अपने रस्मी ईमान को शौरी ईमान में बदलो, अमल में ढालो। कौल और फेल का ईमान तो है, इसको अमल में डाल दो। फरमाया, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वल किताब अल्लज़ी नज़ल अला रसूलिही वल किताब अल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और इस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है, और हर उस किताब पर जो इससे पहले वो नाजिल कर चुका है, जिसने अल्लाह और इसके मलाइका और उसकी किताबों और इसके रसूलों और उस रोज़े आखरत से कुफर किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर चला गया। रहे वो लोग जो ईमान लाए और फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में भटते चले गए, तो अल्लाह हर किसी इनको मुआफ़ ना करेगा। इसको हाईलाइट करें, ये है कुफर और ईमान की आँख मचोली, और इसको निफाक कहते हैं। इसी पे पारा पूरा होगा। कुफर और ईमान की आँख मचोली का नाम निफाक है। कभी बिजली आए फिर चली जाए, फिर आए फिर चली जाए, तो क्या होता है? फ्रिज चल जाता है, कंप्यूटर ख़राब हो गया, आप कहते हैं फ्लक्चुएशन बहुत हुई, बिजली कम ज़्यादा होती गई, ये हुआ वो हुआ, नुकसान क्या हुआ कि आपकी चीज़ें ख़राब हुई? याद रखिए, एक वक्त ईमान के बड़े आला दर्जों पे बैठे हैं, दूसरे वक्त में नमाज भी नहीं पढ़ते, रमज़ान में नफिल नहीं छोड़ते और गैर रमज़ान में फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ते। अल्लाह को ऐसा ईमान मतलूब नहीं है। बहुत ख़तरनाक होते हैं वो लोग जो मौसम देख के नेकियाँ करें, जो वक्त देख कर नेकी करें, और जब मौका निकल जाए कहते हैं अब हम शादी में भी नमाज पढ़ें, अब हम इस मौके पे भी ये करें, तो इससे निफाक शुरू होता है। कोई इंसान किसी रिश्ते में ये ताल्लुक नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपके बच्चे एक दिन बहुत अच्छे, फिर एक हफ्ता आपसे बात ही ना करें। शौहर एक दिन आपसे बड़ी मोहब्बत का इजहार करें, फिर आपसे पूरा महीना बात ही ना करें। हम नहीं पसंद करते। तो क्या अल्लाह ताला को हम ये हुज्जत देना चाहते हैं कि भाई जब हम फारिग हैं, जब हमें कोई मुश्किल पड़ गई, जब हम मूड में आए तो हम बहुत नेक हो जाएंगे, और आगे पीछे आप हमसे पूछिए भी नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों को अल्लाह हरगिज माफ ना करेगा और ना कभी इनको राह रास्त दिखाएगा। ये भी नोट कर लें, मुनाफिक को सीधा रास्ता कम ही दिखता है। और जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक बनाते हैं, इनको ये खबर सुना दो कि इनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। क्या ये लोग इज्जत की तलब में इनके पास जाते हैं? ऐसे नहीं लगता चोर खुल गया, चोरी पकड़ी गई। कुफार से इज्जत चाहते हो, उनके रंग डंग बनाकर कहते हो हम बड़े मॉडर्न लगेंगे, बड़े अच्छे वाले होंगे, बड़ी इज्जत वाले। तुम्हें नबी का और नबी के साथियों का तरीका है या उनका हाल उलिया इसलिए नहीं पसंद आता कि वो बहुत पेंडू और बड़े वो दबे हुए लोग लगते हैं? अच्छा, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है। अगर इस बात का यकीन आ जाए, यकीन करें हम लोगों से कभी इज्जतों की भीख ना मांगे।